بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في مقام آخر: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، یہ آیات میں نے پہلے بھی تلاوت کی ہے اور اس سے متعلق بعض باتیں آپ سے عرض بھی کر چکا ہوں، اور یہ بات بھی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر یا ایہا الذین آمنو سے خطاب فرمایا ہے، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں یا ایہا الذین آمنو آ جائے تو اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چوکس کر لیں. اہل ایمان کا کام کیا ہے؟ کہ مستعد ہو جائیں، ہمتن متوجہ ہو جائیں. کیوں؟ کہ ایمان یا ایہا الذین آمنو کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں اہل ایمان کو، یا کسی بات کے کرنے کا حکم، یا کسی کام سے رکنے کا حکم. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیں تو بندوں کا کام کیا ہے؟ اگر روکنے کا کہہ رہے ہیں تو رک جائیں، اگر کسی کام کے کرنے کا فرما رہے ہیں تو فوراً کر لیں. جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، یا جو شاگرد اپنے استاد کے فرما بردار ہوتا ہے، وہ ہم وقت متوجہ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی استاد جو ہے وہ کوئی حکم دے سکتے ہیں، تو میں اس حکم کی پابندی کروں گا، فوری طور پر تعمیل کروں گا. تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایہا الذین آمنو سے خطاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اب اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ یہاں پر یا ایہا الذین آمنو کے بعد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور بعض روایات میں اس کثرت کے ذکر کا یہ فرمایا کہ اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. کثرت کتنی ہو؟ کس کو سمجھا جائے گا کہ بہت کثرت سے ذکر کر رہا ہے اللہ کا؟ نہیں، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ جیسے چھوٹا بچہ، اس کا سارا کچھ مرکز جو ہے اس کی ماں ہوتی ہے. نظر نہ آئے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، بھوک لگی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی پوری مرکز نگاہ جو ہے اس کی ماں ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے بندہ اپنے رب کو اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے کہ چھوٹے بچے سے بھی زیادہ، جتنا وہ اپنے ماں کو یاد کرتا ہے اس سے زیادہ. بلکہ میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اتنا محبوب رکھیں جتنا کوئی شخص سخت گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی کو محبوب رکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو ہم محبوب رکھیں. گرمی کے اندر آدمی کی طلب یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی مل جائے، عمدہ پانی مل جائے. بعض اوقات اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ جی چاہتا جگ کے جگ پی لیں، اور پیاس ایسی شدت کی ہوتی ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوتے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے محبوب ہو جائیں کہ جتنا کسی کی نظر میں ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے سخت گرمی میں، اس سے بھی زیادہ تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو. پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بڑھ کر مجھ کو. کہ اللہ تعالیٰ اتنے محبوب ہمیں ہو جائیں، اور جب اتنے محبوب ہوں گے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یا ناخوش ہوتے ہیں. تو جو ان کی ناراضگی کے کام ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، اور جن کاموں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کو بجا لائیں. تو میرا اللہ کو اتنا یاد کرے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ دیوانہ، شاید یہ پاگل. کچھ لوگ تو جو حقیقی پاگل ہیں انہیں پاگل تو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ روایت بھی ہے غالباً کسی بزرگ سے میں نے سنی یا کسی کتاب میں پڑھی کہ اگر صحابہ کرام اس زمانے میں ہوتے تو وہ اللہ کو جتنا محبوب رکھتے تھے اور جس قدر اعمال کی طرف ان کا جو ہے شغف تھا، اگر ہم ان کو اس زمانے میں دیکھتے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی، یا ہم ان کو پاگل کہتے، دیوانہ کہتے، مجنوں کہتے، یا پھر وہ ہمیں کافر سمجھتے. یعنی ہماری بدعمالیاں اس نہج پر ہیں کہ اگر صحابہ کرام ہمیں دیکھ لیتے تو ہم ان کی نظروں میں شاید مسلمان نہ ہوتے، اور ہم اگر انہیں دیکھ لیتے تو ہم انہیں شاید پاگل اور دیوانہ سمجھتے، کیونکہ ان کی نظر کسی اور طرف تھی ہی نہیں، وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ اپنے پیروں کی ٹھوکروں میں رکھتے تھے اور ساری دنیا ان کے قدموں میں آتی تھی، اس لیے کہ ان کی نظر میں جس ذات کی محبت تھی پھر اس کی محبت کے ہوتے ہوئے باقی محبت ثانوی حیثیت رکھتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت اللہ کی محبت کی ہے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہمارے تعلقات، وہ گھومتے ہوں اللہ رب العزت کی محبت کے گرد، جہاں جس سے اللہ تعالیٰ محبت چاہتے ہیں ان سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بڑوں کا احترام کریں ان سے محبت کریں تو یہ اللہ کی مرضی ہے اس لیے ہم ان کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے محبت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ دنیا نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے کی وجہ سے دین ہی دین ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ اللہ کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ایک ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق کریں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، وہ ہے اللہ کی یاد، کیونکہ جس کو اللہ یاد ہوتا ہے وہ نافرمانی والے کام نہیں کرتا، وہ گناہ کے کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اگر یاد ہوں گے تو ہم اس کو ہم ایسے کام کریں گے جن سے وہ خوش ہوتے ہوں، اور جب خوش جب اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے، ذہن میں ہوں گے، تو گناہ کا کام کیوں ہوگا. وہ چرواہے کی بات میں نے بتلائی تھی نا، حضرت عمر فاروق سے اس نے کیا کہا تھا کہ یہ شخص اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر اللہ کہاں چلے گئے، فعین اللہ، اللہ کہاں گیا. یعنی ٹھیک ہے مجھے مالک نہیں دیکھ رہا، میں بکری تمہیں بیچ دوں، تم سے پیسے لے لوں، مالک پوچھے تو یہ کہہ دوں کہ بھئی وہ کوئی بھیڑیا کھا گیا، تو یہ سب ٹھیک ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ فعین اللہ، پھر اللہ کہاں گیا، یعنی اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو جس کو اللہ کا استحضار ہو تو وہ جرم نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا. آج کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کے یہ معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، لیکن اگر ہمارے ذہن میں اس بات کا استحضار ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر ناممکن ہے کہ گناہ کریں. پھر ہم جلوت میں ہوں تب، خلوت میں ہوں تب، کوئی حالت ہماری خالی نہیں ہوگی اس سے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوں. ہم وقت اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی، بس اصل استحضار یہ. حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ یہاں مدنی مسجد تشریف لائے اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بہتر مثال دی نہیں جا سکتی میری نظر میں. فرمایا کہ بھئی تم یہ سمجھ لو کہ کوئی شخص ایک کمرے میں بند ہو اور برائی کی طرف مائل ہو، مرد اور عورت ہو، گناہ کا کام کرنا چاہتے ہوں، اور ان کے لیے بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، بلکہ یوں سمجھ لو کہ وہ مصروف گناہ بھی ہو چکے ہوں، لیکن اچانک مرد کی یا عورت کی نظر کسی ایسے سوراخ پر پڑ جائے جس سے اسے یہ اندازہ ہو کہ کوئی شخص یا کوئی چھوٹا بچہ جھانک رہا ہے، مثلا کی ہول سے وہ دیکھ لے، اور اس کو صرف یہ اندازہ ہو جائے کہ چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، بتائیے اس کے سارے جذبات سرد ہو جائیں گے کہ نہیں، اس خوف کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن یہ خوف، یہ استحضار کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور بس وہ سارے جذبات اس کے سرد ہو جائیں گے، کھڑا ہو جائے گا وہاں، اور اس کو جو ہے بس یہ فکر لگ جائے گی کہ پتہ نہیں کس نے دیکھ لیا، کیا ہو گیا. تو اگر چھوٹے سے بچے کا استحضار جو ہے گناہوں سے روک سکتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن یہ یقین ہو بس اس کا استحضار یقینی طور پر ہو تو پھر گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ سبب بن گیا گناہ سے بچنے کا کہ اس کی اس بات کا استحضار ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، سارے جذبات سرد ہو گئے. اگر یہ استحضار اللہ رب العزت کے بارے میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہم بچیں. ذکر و اذکار صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ ہی کا نام نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ذکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آدمی گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کا استحضار کر کے، نیکیاں کرے اللہ تعالیٰ کا استحضار کر کے، دھوکہ نہ دے اللہ کا استحضار کر کے، کسی کو فریب نہ دے اللہ کا استحضار کر کے، کہ سب کے ساتھ معاملے درست رکھے اللہ کا استحضار کر کے، بیوی بچوں سے محبت کرے اللہ کا خوف کر کے، یہ بھی سب اللہ کا ذکر. کیونکہ دیکھیے کوئی موقع ایسا نہیں جس میں آپ اللہ کو یاد نہ رکھ رہے ہوں. آپ بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کا خوف سامنے ہے. آپ قرض واپس کر رہے ہیں، اللہ کا خوف سامنے ہے. آپ دکان میں معاملات ٹھیک ٹھیک چلا رہے ہیں، بےمانی نہیں کر رہے، اللہ کا خوف سامنے ہے. کپڑا صحیح طور پر ناپ رہے ہیں، اللہ کا خوف سامنے ہے. اس میں ڈنڈی مار سکتے ہیں نہیں مار رہے، اللہ کا خوف سامنے. تو یہ بھی تذکیر ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی یاد ہے. اگر یہ یاد نہ ہوتی تو آدمی چوری کرتا، آدمی جو ہے وہ برائی کرتا، اسے کون روک سکتا تھا؟ صحابہ اکرام کا معاملہ تو یہی تو تھا، ان کے سامنے کو پولیس اور فوج تھوڑی کھڑی رہتی تھی، کوئی ایجنسی کے لوگ تھوڑی ہوتے تھے. لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اسے اتنا خوف ہوتا تھا اس بات کا. اول تو گناہ ہوتا نہیں تھا سرزد، لیکن اگر ہو گیا تو اسے چین نہیں آتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی نہ مانگ لیں. اور اگر کوئی جرم ایسا سرزد ہو گیا کہ جس پر حد لازم آ جاتی ہے، ہاتھ کاٹنا پڑ جاتا ہے، سنساری کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا واقعات ہیں حدیث میں کہ عورت چلی آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. آخر کیا جذبات، حتیٰ کہ وہ سنسار ہوئی، مر گئی، شہید ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن اس نے چاہا کہ میں آخرت میں جب اپنے مالک و خالق کے پاس جاؤں تو گناہ کی حالت میں نہ جاؤں، پاک صاف ہو کر جاؤں. ٹھیک ہے گناہ مجھ سے ہو گیا، لیکن اس کی جو سزا میں دنیا ہی میں بھگت لوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھ سے غلطی ہو گئی ہو، تو نے یہ کام نہ کیا ہو، لیکن وہ بار بار کہتی رہی. حتیٰ کہ جب اس نے چار مرتبہ اقرار کر لیا اس بات کا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، بات کیا. اور پھر جب وہ بچہ اس کا اس قابل ہو گیا کہ روٹی ووٹی کھا سکے، تو اس کے بعد پھر اس پر حد زنا جاری کی گئی، سنسار کیا گیا. اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ توبہ بھی کیسی کی، غالباً ایک صحابی پر خون کی چھینٹیں آ گئی تھیں، تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا. آپ نے فرمایا کہ اسے برا نہ کہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے. معمولی توبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بھی بڑے پسند ہیں. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اندازہ لگائیے، یہاں حد کی بات آ گئی تو ایک بات ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی بھی ذہن میں آئی. یہ بات کہیں کسی کتاب میں نہ میں نے پڑھی اور نہ شاید کبھی پڑھ سکوں گا، کیونکہ کتاب میں ہی موجود ہی نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حد سرقہ جو ہے، سرقہ یعنی چوری کی سزا کیا ہے، قطع ید، چور کا ہاتھ کاٹ دو، فقطعوا ایدیہما، السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، البتہ چوری کی تعریف صادق آنی چاہیے، یعنی ایسے مقام سے چوری کی گئی ہو کہ جہاں پر حفاظت کا تمام جو ہے وہ تمام اسباب اختیار کیے گئے ہوں. مثلا بند کمرہ ہو، تالا لگا ہوا ہو، اور حفاظتی نقطۂ نگاہ سے کھلی جگہ نہ ہو. وہ مثلا مسجد ہے، کوئی یہاں سے چوری کر لیتا تو اس پر چوری کی تعریف نہیں آئے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہاتھ نہیں کٹیں گے تو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے، سزا ملے گی، لیکن اس پر یہ حد جاری نہیں ہوگی. اب جو حاکم ہے وہ اپنی ثواب دیدی اختیار سے سزا بہرحال اس کو دے گا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حد جو جاری ہوتی ہے وہ اس صورت میں جب محفوظ مکان سے کوئی آدمی چوری کر لے، تالا توڑ کے اندر گھر میں داخل ہو اور چیز چرا کر لے جائے، اس پر جو ہے وہ حد سرقہ نافذ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب اگر کوئی تھوڑی سی چیز چوری کر لے ایسے مقام سے تو تب بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جبکہ اگر کوئی شخص کسی کی انگلی کاٹ لے یا ایک ہاتھ کاٹ دے تو یا جو اس تو پھر دس اونٹ اس کی دیت. ایک طرف تو ہاتھ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک آدمی ہاتھ کاٹ دے تو جناب اس کے بدلے میں یا تو ہاتھ کاٹا جائے یا پھر اس کی دیت اگر دے تو ہر انگلی کے بدلے میں دس اونٹ، یعنی سو دس انگلیوں کے بدلے میں سو اونٹ دیے جائیں. تو ایک طرف تو اتنی اس کی جو ہے وہ ہے اہمیت، اور ایک طرف یہ ہے کہ اگر کوئی دس پندرہ روپے کی چیز چوری کر لے اور ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کی کیا وجہ؟ تو کتابوں میں تو جو حکمتیں ہیں وہ تو ہیں ہی. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی عجیب و غریب. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ نحن الغنی وانتم الفقراء، ہم غنی ہیں اور تم فقراء ہو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غنی رہیں گے تم ہمیشہ فقیر رہو گے، تم ہماری طرح محتاج ہو، تمہارا کام ہے مانگنا. اور وہ فقیر کے پاس ایک کشکول بھی ہوتا ہے، پیالہ ہوتا ہے جس پیالے کے اندر دنیا بھر کی چیزیں وہ جمع کرتا ہے. تو پھر تمہارے پاس کوئی کشکول نہیں ہے لیکن تم ہو فقیر، تو ہم تمہیں بھی ایسا کشکول دیے دیتے ہیں جس سے تمہیں مانگنا آسان ہوگا. تو یہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ دے دیا، دونوں ہاتھوں کو آپ جوڑیے اللہ سے مانگنے کے لیے، تو یہ ہاتھ کا پیالہ بن گیا. اب اس ہاتھ کے پیالے کا کام کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرما، اللہ ہمیں یہ عطا فرما، کیونکہ ہم فقیر ہیں اور وہ غنی ہے، اس کا کام دینا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے. صبح ہو یا شام، کوئی مصیبت ہو چھوٹی ہو یا بڑی، تو جب تک ہم نے اس پیالے کی قدر کی، اللہ نے جو پیالہ ہمیں عطا فرمایا تھا اس سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس ہاتھ کی قدر فرماتے ہیں. لیکن جب ہم نے اس پیالے کو پیالے کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز ہمیں دی تھی مانگنے کے لیے، جب ہم نے چوری کر لی، جب ہم نے خیانت کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا پیالہ واپس دو، تم نااہل آدمی ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں پیالہ دیا جائے، اور تم جو ہم سے مانگو تم اس لائق نہیں ہو. لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا اصل میں یہ، اللہ اپنا پیالہ واپس لے لیتا ہے، ایک ہاتھ سے پیالہ نہیں بنتا. ایک ہاتھ کٹ گیا تو ایک پیالہ تو ٹوٹ گیا نا، تو اس کی وجہ اصل میں یہ. اور علماء نے اور مفسرین کرام نے اس کی جو وجہ لکھی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی جب تک یہ ہاتھ امین رہا، امانت دار رہا، اللہ کی نظر میں بڑا قدر و قیمت والا رہا. اب اگر وہ شخص کاٹ دے گا انگلی تو دس اونٹ اس کو دینے پڑیں گے، کیونکہ اللہ کی نظر میں ایک دیانت دار ہاتھ کی بڑی قدر و قیمت. لیکن جب یہ خائن ہو گیا، چاہے اس نے چوری تھوڑی سی کیوں نہیں کی، تو خائن خیانت کرنے والے ہاتھ کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ بھی ہے. بہرحال اصل بات یہ یہاں اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. جو بات اصل مقصد کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یاد رکھیں اور اس کی کبریائی کا استحضار ہمیں ہو، اس کی بڑائی کا استحضار ہمیں ہو، تو پھر گناہ ہم سے سرزد انشاءاللہ نہیں ہوں. آدمی ہر موقع پر یہ سوچے گا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اور اللہ کو ناراض کر دینا تو معمولی بات نہیں، یعنی بڑی بڑے جگرے کی بات ہے یہ. اسی لیے صحابہ کرام سے اگر معمولی سا گناہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا تھا جب تک رو رو کر توبہ کر کے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کو منا نہ لے. اس لیے میرے عزیز بھائی، اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھیں. اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہم اگر ان کو سوچتے رہیں تو یقینی طور پر اللہ کے شکر گزار ہوں گے. آپ سوچ لیجئے، اللہ نے ہمیں دانتی دی ہیں، ایک عمر ہو جاتی ہے جب دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے کتنے عمدہ دانت دیے تھے، کیسی عمدہ اس سے نعمتیں کھاتے تھے. آج اگر ایک دانت بھی ٹوٹ گئی تو صاحب دوسری لگوا لی، لیکن وہ کام تو نہیں کر سکتی جو اللہ نے دی ہوئی. نقلی جو لگوائی ہے، پیسے بھی خرچ کیے لیکن وہ کام بھی نہیں کر رہے جو کام کرنا. آنکھیں آپ کی آنکھ خراب ہو گئی، آپریشن کرا لیجئے، سب کچھ کرا لیجئے، لیکن وہ بات تو نہیں جو اللہ نے بن مانگے دے رکھی ہے، اس میں روشنی عطا فرمائی ہوئی. کوئی پتھر کی آنکھ لگوا لیتا تو اس میں تو بصارت بھی نہیں، لیکن اگر کوئی آپریشن کرا لے اس کو کچھ نظر بھی آنا شروع ہو جائے، پھر بھی وہ کام اس کو نہیں دیتی جیسا کام اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں ایسی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اس کی اگر ہم قدر کریں، شکر گزاری کریں، تو کوئی وقت اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جو اللہ کی یاد سے خالی ہو. تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم صناعت کرتے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تصنعون کا لفظ فرمایا ہے، اور صناعت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی خیالات ہی خیالات میں اپنے خیالات میں جو ہے جالا تانا بانا بن رہا ہے کہ بھئی میں نے اگر یہ کام کیا تو یہ ہوگا، اور پھر میں یہ کروں گا، میں چوری کروں گا، ڈاکے ڈالوں گا، یا فلاں کی عزت لوٹوں گا. اس کے لیے پلاننگ جو کر رہا ہے یہ ہے صناعت اصل میں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پلاننگیں کر رہے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعریفون غلط نہیں کہا کہ اللہ جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تصنعون، جو تم صنعت اختیار کر رہے ہو، دل میں جو کچھ تانے بانے اس وقت بن رہے ہو، تمہاری عقل میں اور تمہاری دماغ میں جو جنگ چل رہی ہے کہ میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کے ساتھ یہ کروں گا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ تمہاری صنعتوں کو جانتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ تانے بانے بنے کسی کی خرابی کے لیے، برائی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو تھان کا کپڑا آیا ہوا ہے، تھان ہے میرے پاس اور یہ خراب ہے، اس کو کسی نہ کسی کو بس دے دوں گا، فلاں چیز خراب ہے اس کو میں کسی کو دے دوں گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. آج کل تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بتائے بغیر دے دیا جائے. اب یہ دیکھیے فرق کتنا آ گیا. ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کوئی عیب دار چیز غلطی سے چلی گئی ہے تو اس کی ڈھونڈیا ہوتی تھی باقاعدہ کہ ڈھونڈو بھائی کس کے پاس گئی، اور بعض اوقات اپنی اس تلافی کے چکر میں سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے. ایک وہ زمانہ تھا. اور آج یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے کوشش کرتے ہیں کہ جو خراب مال ہے نیچے چھپا دیں، یا عیب کی چیز سامنے نظر نہ آئے اور جو خراب چیز ہے وہ چھپ جائے، اچھی چیز سامنے لا کے اور اس کی تعریف اتنی بیان کریں صاحب ایسی ہے آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی اور دنیا میں نہیں ملے گی، آپ لے کے جائیں ایک مرتبہ اور یہ، اور جب لے گیا تو اس کے بعد بولے گا بھائی آپ نے دیکھ کے لیے، ایسے تھوڑی لی. مطلب باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا استعزار ہو، ہم یہ کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں یہ کام کریں گے؟ بےمانی ہوگی. پہلے سے استعزار ہوگا بھائی اپنے بھائی کو ہم غلط چیز دے دیں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. اپنی طرف سے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا استعزار ہمیشہ ذہن میں رہے، تو انشاءاللہ پھر گناہ جو ہے وہ کم ہوں گے. تو اس لیے اصل جو چیز ہے وہ بہت زیادہ تسبیحات ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ کہنا، یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ گناہوں سے بچے اور وہ اعمال اختیار کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ یہ اصل چیز ہے. مختلف لوگوں کے مختلف ذہن ہوتے ہیں. بعض لوگ اللہ والوں سے رابطہ اور تعلق دنیا کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کاروبار میں برکت ہوگی، دو پیسے کے چار پیسے ہو جائیں گے، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تو بھائی بنیادی غلط ہے. اس لیے مت رابطہ رکھو. اصل رابطہ ان سے اس لیے رکھو کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے عقائد درست ہو جائیں، ہمارا قبلہ درست ہو جائے، ہم جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں. ان سے رابطے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو پا جائیں، اپنے اللہ کو پا لیں ہم، یہ اصل مقصد ہے. اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ صاحب وہ مال جو ہے وہ ڈبل ہو جائے، ان سے دعا کرائیں گے تو کاروبار چمکنے لگے گا، یہ نیت ہی درست نہیں. اگر کسی کی یہ نیت ہے تو اپنی نیت کو درست کر لے. اللہ والوں کے پاس جانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں. اور آج ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو جاتے بھی اسی لیے کہ جی مجھے کاروبار نہیں چل رہا، دعا کریں جی کاروبار جو ہے وہ ڈبل ہو جائے، کارخانے جو ہیں وہ رات دن چلنے شروع ہو جائیں. ارے بھائی وہ تو خود بخود انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہم اپنی نیت تو درست کریں. اور نیت کی درستی یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام کی بجا آوری کے لیے مستعد ہو جائیں، اپنی اصلاح کرائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں. بس اگر یہ بات ہو گئی تو انشاءاللہ پھر ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا. حضرت جوالا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک بزرگ آئے ہوئے تھے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے. انہوں نے آ کر پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ بتلائیے کہ نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے. عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی شیطان انسان کا دشمن ہے، بعض دفعہ سنتے ہیں کہ نفس انسان کا دشمن ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی بظاہر کتابوں میں میری نظر سے نہیں گزری یہ بات کہ نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے. اور حضرت والا نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں بار بار گناہ کا تقاضا ہو، بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو سمجھ لو کہ نفس کی طرف سے، اور کسی گناہ کا اگر ایک دفعہ خیال آ کے رہ جائے تو سمجھ لو شیطان کی طرف سے. ایک فرق تو یہ ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، شیطان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی خدمت میں آ کر، صحبت میں رہ کر، ان کی بات مان کر، ان کے طریقوں پر چل کر جو سنت کے مطابق وہ بتلائیں گے، تو نفس جو امارہ ہے آپ کا وہ نفس لوامہ بن جائے گا، اور نفس لوامہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور پھر نفس مطمئنہ جو ہے وہ راضیت مرضیہ ہو جائے گا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ایسا اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو یہ فرق بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ دل میں القا ہوا، اس سے پہلے نہ کبھی بیان کیا نہ کسی نے پوچھا، پوچھنے والے نے بھی پہلی دفعہ پوچھا، بتانے والے نے بھی پہلی دفعہ بیان کیا، اور کیا عمدہ فرق بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجہ کو بلند بھی فرمائے، اور ان کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، کہ ان حضرات کی برکت سے جو ہے وہ ایک شخص نہیں بنتا، بلکہ ایک شخص کی وجہ سے پھر کئی شخص بنتے ہیں. وہ یہ پہلا چراغ جو روشن کرتے ہیں تو جو گپ اندھیرا ہوتا ہے وہ کم از کم دور ہو جاتا ہے. بھائی ایک چراغ بھی جو ہے کافی ہے اندھیرا دور کرنے کے لیے. تو اگر رات ایسی ہو کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا ہو، تو ماچس کی تیلی معمولی سی جلائیں گے تو روشنی ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے اگر ایک دیا بھی جلتا ہے تو اس کو بھی ناکافی مت سمجھیے، دیے سے دیا روشن ہوگا، لیکن اس کو آگے جلائیے، کوشش کیجیے، اپنی ذات تک فائدے کو محدود نہ کریں، اس سے پھر دوسرا چراغ، پھر تیسرا چراغ، پھر چوتھا چراغ، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب پر نور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنی یاد کی ہمیشہ دائمی طور پر توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کا استحضار بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آخر دعوانا ہے.